الله ونقر على الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قالت زينب بنت علي عليهما الصلاة والسلام: ما رأيت إلا جميلا. صلوات الله على محمد. موضوع کا اعلان کیا گیا، ایک مختصر اشارہ کل بھی جو گفتگو ہوئی مختصر، اس میں اس موضوع پر، جس میں جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نگاہ میں بی بی کی نگاہ میں عاشورہ کا جمال، جمال عاشورہ در نگاہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، یعنی وہ جمال، وہ بیوٹی، وہ خوبصورتی جو عام طور سے ہماری نگاہیں نہیں دیکھ پاتیں عاشورہ میں، کہ جسے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا، اور نہ صرف یہ کہ دیکھا بلکہ اس کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا، کیونکہ جو جملہ عنوان کلام کے طور پر آپ کے سامنے عرض کیا گیا اور آپ کی نگاہوں کے سامنے بھی ہے، اور پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ترجمے کی حد تک، کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا یہ نہیں فرما رہی ہیں کہ میں نے کربلا میں بہت کچھ دیکھا، میں نے عاشور کے دن بہت کچھ دیکھا، اور بہت کچھ دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں جمال بھی دیکھا، ہم نے حسن بھی دیکھا، یہ نہیں فرمایا بی بی نے کہ ہم نے روز عاشورہ مصیبتیں دیکھیں، درد دیکھا، خون دیکھا، زخم دیکھا، یہ سب کچھ بی بی دیکھ رہی تھی در حقیقت، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود یہ ساری چیزیں ایسی نہیں تھیں جس کو جناب زینب کی نگاہیں دیکھیں اور اسے محفوظ رکھ کے بیان کریں کہ میں نے کربلا میں یہ سب کچھ دیکھا، بلکہ ان سب کے اندر جو نگاہ تھی بی بی کی وہ یہ تھی کہ میں نے عاشور میں کربلا میں ماں رایتو، پہلا کلمہ یہ ماں رایتو، یعنی ہم نے، ماں کے معنی ہے نہیں، نفی کرنے کے لیے کسی چیز کو، ماں رایتو، میں نے نہیں دیکھا، میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. ماں رایتو، ماں کے بعد جب اللہ آئے، یعنی اس کے پہلے جو کچھ ہے وہ اس کو سب کا منع کرنا، ماں رایتو اللہ جمیلا. یہ جیسے آپ کہتے ہیں لیسا للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے وہی ہے کہ جو وہ کوشش کرے. قرآن کی آیت کہ کوشش کے سوا انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہی نہیں اس کا کچھ. ما یکلف اللہ نفسا الا ما وسعها، یہ مثالیں چند نمونے. اللہ کسی بھی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر صرف اتنا ہی دیتا ہے جتنا اس کے اندر وسعت پائی جاتی ہے. وسعت سے بڑھ کر، گنجائش سے بڑھ کر، صلاحیت سے بڑھ کر کسی کو تکلیف اللہ نہیں دیتا. اسی طریقے کی یہ بھی جملہ ہے جناب زینب، یہ نہیں کہ میں نے بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ کے ساتھ ساتھ ہاں وہاں پر کچھ حسن بھی نظر آیا، کچھ جمال بھی نظر آیا، کچھ خوبصورتی بھی نظر آیا، بلکہ جناب بیوی بی کیا فرماتی ہیں، بیوی بی فرماتی کہ ماں رائے تو الا جمیلا، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا سوائے جمال کے، سوائے حسن کے، ہر منظر ہمیں جمیل نظر آیا. اور اتفاق سے یہ جملہ آج ہی کہا گیا، یعنی آج 12 محرم ہے، آج ہی تاریخ کا وہ دن ہے کہ جس دن اتنی ساری مصیبتوں سے گزرنے کے بعد ایک بی بی کہ خود صرف کوفے کی مصیبتیں اگر نگاہ میں رکھی جائیں تو ایک خاتون کے لیے کافی ہیں، یعنی ناقابل تصور ہیں. صرف کوفے میں جو مصیبتیں پڑی آج ہی کے دن، چونکہ آج کوفے میں وارد ہوئی ہیں بی بی، 12 محرم کوفے میں وارد ہونے کے دن ہے، اور آج ہی دربار میں حاضر ہوئی ہیں، کوفے کے دربار میں. شام اور کوفے کے دربار کا فرق یہ ہے کہ شام میں آنے کے بعد 3 دن تک دربار میں نہیں گئی ہیں، اور کاش کبھی نہ جاتی، لیکن 3 دن تک بازاروں کو سجایا جاتا رہا، درباروں کو سجایا جاتا رہا، باہر روکے رکھا، لیکن کوفے میں اسی دن وارد ہوئی جناب زینب سلام اللہ. اور یہ ساری گفتگو جو ہے کہ اگر فرصت رہی تو وہ گفتگو میں آپ کے سامنے پہلے پیش بھی کر چکا ہوں، لیکن اگر ضرورت ہوئی تو اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن یہ دیجیے جملہ، یہ سوال کی جس کے جواب میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہ عظیم اور یہ نورانی کلمہ فرمایا کہ اگر یہ کلمہ نہ ہوتا تو شاید کربلا کے بارے میں یہ نگاہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا. کہ حال ہے کہ جناب زینب کا یہ جملہ موجود ہے، پھر بھی ہم بھی نگاہ نہیں کر پائے اس کی طرف، اس طرح سے کہ جس طرح کرنا چاہیے. لیکن بی بی نے پہلے ہی ایک ہی دن گزرنے کے بعد عاشور کے 12 محرم جیسے آتی، جناب زینب نے کربلا کے بارے میں وہ نگاہ پیش کی. آج کے دن سوال یہ کیا گیا تھا، ایک پوری گفتگو ہے، ایک مکالمہ ہے، ایک کلام ہے ابن زیاد ملعون کی طرف سے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جواب ہے اس میں. اس میں بہت سارے نقطے پوشیدہ ہیں، کبھی عرض بھی کیا گیا جہاں تک مجھے یاد ہے، یہاں بھی یا کسی اور جگہ پہ عرض کیا گیا. جہاں پر ایک گفتگو آگے بڑھنے کے بعد ابن زیاد پوچھتا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو مخاطب کر کے، کیف رائت سنا اللہ بے اخیق و اہل بیتک. اے زینب، تم نے اللہ کہ کرنے کو کیسا پایا، اللہ نے تمہارے بھائی اور تمہارے اہل بیت، کئی فرائت سنا اللہ بأخیک و اہل بیتک، تمہارے گھر والوں کے ساتھ اور تمہارے بھائی کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، اسے تم نے کیسا دیکھا، کیسا پایا، اللہ نے کیا کیا. کہ یہ خود ایک بنی امیہ کا ایجاد کردہ مذہب ہے کہ جہاں پر اپنے باطل عمل کو اللہ کی طرف منسوب دینا، کہ جس کا سلسلہ ابھی تک بھی جاری ہے، اپنے باطل عمل کو اللہ کی طرف منسوب دینا. کہ ابھی اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے کہ اس کو رد کیا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، رد کیا شام کے دربار میں امام زین العابدین علیہ السلام نے، یہی نقطہ پیش کیا گیا اور وہاں پر امام نے رد کیا، اگرچہ زنجیروں میں تھے، اگرچہ اسیر تھے، اگرچہ ہتھکڑیوں بیڑیوں میں تھے، لیکن جب یزید نے شام کے دربار میں کہا کہ، جب پوچھنے والے سے پوچھا یہ جوان کون ہے، کہا کہ علی بن حسین، نے کہا علی بن حسین مگر قتل نہیں کیے گئے، اللہ نے ان کو قتل نہیں کیا. یہ جملہ کیا اللہ نے علی بن حسین کو قتل نہیں کیا؟ تو وہاں پر چونکہ امام سید سجاد دین کا دفاع کرنے، دین میں غلط بنیاد ڈالی جا رہی ہے، اپنے باطل عمل کو اللہ کی طرف نسبت دینا اور اللہ کا عمل کہنا اور اس طرح اپنے آپ کو بری الذمہ کرنا کہ پورا ایک اعتقادی مذہب یہاں سے شروع ہوا بنی امیہ کی طرف سے کہ اپنے تمام گناہوں کو، اپنے تمام خطاؤں کو، اپنی تمام بدکاریوں کو اللہ کی طرف منسوب کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں. یہ سب اللہ چاہ رہا اس لیے ہو رہا ہے، ورنہ ہم تو نہیں. یہ عاشور کے دن بھی، واقعہ عاشور کے بعد کوفے میں بھی یہ جملہ دہرایا گیا. اسی گفتگو میں دو تین بار ابن زیاد نے جملہ دہرایا، نہیں معلوم فرصت ہو پائے گی نہیں آپ کے سامنے پڑھنے کی، کہ اللہ نے کیا کیا، اللہ نے کیا کیا، اللہ نے کیا کیا، یا اللہ کی حمد جو ایسا ہوا. اور شام کے دربار میں بھی یہی مطلب دوبارہ تکرار کیا جا رہا ہے کہ ابن زیاد یزید کہہ رہا ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، کیا امام علی ابن حسین کو اللہ نے قتل نہیں کیا؟ جواب فوراً، چونکہ امام ہے، امام اگرچہ ہتھکڑیوں میں ہو، اگرچہ بیڑیوں میں ہے، اگرچہ اسیر ہو، اگرچہ ہر طرف سے گھرا ہوا ہو، لیکن اگر دین پہ ذرہ برابر بھی حرف آئے تو امام کی ذمہ داری ہے اس کو جواب دینا. جو ذمہ دار ہے، کل ہماری گفتگو جو ہوئی نا ذمہ داری، کربلا کا ایک بہت ہی خوبصورت پہلو، کربلا کا ایک بہت ہی حسین اور بہت ہی زیبا، جس کو جناب زینب دیکھ پائیں، ابھی تک ہم نہیں دیکھ پائے، اور جس کو جناب زینب نے دیکھ کر خود اپنایا، وہ کیا تھا؟ ذمہ دار، ذمہ داری. کربلا والے ذمہ دار لوگ تھے، کربلا میں جو آئے وہ سب کے سب ذمہ دار تھے، کیونکہ غیر ذمہ دارانہ عمل بہت ہی ناگوار اور ناپسندیدہ اور غیر زیبا ہوتا ہے جہاں بھی عمل انجام دیا جائے. یہ ایک پہلو تھا جس کا ہم نے بہت مختصر اشارہ کیا، تفصیل تو اس میں گفتگو نہیں ہوئی. غیر ذمہ دارانہ عمل، غیر ذمہ دار لوگ، غیر ذمہ دار زبانیں، غیر ذمہ دار ایکشن، غیر ذمہ دار گفتگو، یہ سب بہت ہی ناگوار، بہت ہی ناپسندیدہ ہوتی ہے، واقعی ناپسندیدہ کراہت ہوتی ہے، انسان کو ناگوار گزرتا ہے اگر کوئی غیر ذمہ دارانہ عمل انجام دے رہا ہو، اور خاص کر غیر ذمہ دارانہ عمل ذمہ داری کی جگہ پر اگر انجام دیا جائے یہ اور زیادہ ناگوار گزرتا ہے. مثلا دین کے نام پر، جو دین جو فقط ذمہ داری ہے، لا دین لمن لا عہد لہ، جس کے پاس عہد نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے، وہ دین ہی نہیں ہے. دین کے نام پر اگر غیر ذمہ دارانہ طریقہ اپنایا جائے، غیر ذمہ دارانہ زبان اپنائی جائے، غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی جائے، تو یہ نہایت ہی ناگوار ہو جاتی ہے. یوں تو عام زندگی میں بھی ناپسندیدہ ہے، ایک آدمی کو ایک ذمہ داری دے وہ انجام نہیں دے تو انسان کو اندر سے تکلیف ہوتی ہے، واقعی تکلیف ہوتی ہے نا. چھوٹی سی ذمہ داری لے اور انسان انجام نہیں دے، غیر ذمہ دارانہ کام کرے اپنے گھر کے اندر ہی، تو انسان کو یہ منظر ناگوار لگتا ہے، یہ منظر ناپسندیدہ لگتا ہے، یہ منظر خوبصورت نہیں ہوتا. اسی کے بالکل برعکس اگر کوئی ذمہ داری کے ساتھ کوئی عمل انجام دیا جا رہا ہو تو یہ بہت اچھا لگتا ہے، انسان حسین لگتا ہے، اپنی نارمل زندگی میں بھی بہت اچھا لگتا ہے، پسندیدہ لگتا ہے، اچھا لگتا ہے کہ انسان ذمہ داری کے ساتھ ایک عمل کو انجام. یہ عام زندگی میں بھی بہت اہم ہے، لیکن دین کے اندر آ کر اگر غیر ذمہ دارانہ عمل انجام دیا جائے تو یہ نہایت ہی ناگوار ہو جاتا ہے، نہایت ہی ناپسندیدہ ہو جاتا ہے. کربلا یعنی کیا؟ یعنی کربلا یعنی انتہائی ذمہ داری کا نام. بیوی، بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں، شہدا، اسیر، اسیران کربلا، خود جناب زینب سلام اللہ علیہ اس قدر ذمہ دار بن کر قدم قدم پر اپنا عمل انجام دے رہی ہیں. یہ گفتگو ہو چکی مختصر طور پر البتہ ہوئی، جو آپ کے سامنے کل پیش کیا گیا کہ کربلا ذمہ داری کا نام ہے. آج جو ہم عرض کر رہے ہیں کیا ہے؟ آج یہ کہ کربلا میں جو حسن نظر آیا جناب زینب سلام اللہ علیہ کو، جو بی بی دیکھ رہی ہیں اور آج کے دن دیکھ رہی ہیں، امام زین العابدین السلام کس طرح سے آ کر اپنی ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں، یعنی آ کر دین میں ایک انحراف پیدا کیا، اور ایک بہت ہی بڑا انحراف، دین میں ایک بہت ہی بنیادی انحراف پیدا کیا کہ ہر باطل عمل کی نسبت اللہ کی طرف دی جائے، ہر اپنی خطاؤں کی نسبت اللہ کی طرف دی جائے، اور یہ امام کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے، یہ جناب زینب کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ تو چونکہ جناب زینب ذمہ دار بن کے آئی ہیں، امام زین العابدین ذمہ دار بن کے آئے ہیں، اگرچہ اسیروں میں ہیں، اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں، فوراً جواب دیتے ہیں، یزید اللہ نے قتل نہیں کیا بلکہ تیرے لشکر نے قتل کیا ہے۔ جواب دیا، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہاں بیٹھ کے سننا آسان ہے، لیکن اس طرح اسیر ہو کر، اس طرح ہتھکڑیوں بیڑیوں میں آ کر ذمہ داری کا فریضہ انجام دینا اور دین کی حفاظت کرنا دربار میں آ کر، یہ ہے کربلا کے ذمہ دار لوگوں کا کام، جو بہت ہی حسین ہے، واقعی حسین۔ ہتھکڑیوں میں ہونا یہ حسین نہیں ہے، بیڑیوں میں ہونا یہ حسین نہیں ہے، اسیر بن کے دنیا کے غیرت دار ترین افراد کا اسیر بن کے بدترین اور ذلیل ترین لوگوں کے دربار میں آنا یہ حسین نہیں ہے، اس میں کوئی حسن نہیں ہے، یہ بہت ہی دردناک ہے۔ لیکن ایسی حالت میں آ کر دین کی حفاظت کرنا اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا، یہ بہت ہی حسین، یہ بہت ہی خوبصورت، یہ بہت سارا حسن ہے جو جناب زینب دیکھ رہی، ملاحظہ کر رہی ہیں۔ کہ البتہ ہم ابھی صرف عاشورہ کے حسن کو ایک طرف بیان کرنا چاہتے ہیں، ورنہ خود عاشورہ کے بعد جو خود جناب زینب کے کردار میں حسن نظر آئے، وہ ایک الگ دنیا ہے، الگ دنیا۔ جناب زینب نے ماں رائے تو اللہ جمیلہ کہہ کر عاشورہ کے حسن کو بیان کیا ہے کہ عاشور کے دن ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا سوائے حسن و جمال کے، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ابن زیاد درحقیقت جناب زینب کے دل کو تکلیف پہنچانا چاہ رہا، یہ جملہ کہہ کر تکلیف پہنچانا چاہ رہا تھا، دل میں آگ لگانا چاہ رہا تھا، آتش بھڑکانا چاہ رہا تھا جناب زینب کے دل میں یہ جملہ کہہ کر اللہ نے کیا کیا۔ لیکن جناب زینب نے اتنا حسین جواب دیا کہ یہ جواب دینا خود اتنا حسین اور اتنا خوبصورت ہے کہ وہ مقصد جو ابن زیاد حاصل کر رہا تھا بالکل اس کا برعکس ہو گیا۔ اور ابن زیاد دربار میں ہوتے ہوئے، گورنر ہوتے ہوئے، اپنے آپ کو ظاہراً فاتح سمجھتے ہوئے، جناب زینب کے اس جملے نے اس کے بالکل شکست میں مبتلا کر دیا۔ اس قدر کی بعد میں اگر کبھی ہم مکالمہ پیش کریں گے کہ پریشان ہو گیا ابن زیاد، تو جناب زینب کے قتل کا ارادہ کیا، یہ بھی ہے وہیں پر، کہ پھر وہ جو حالات پیدا ہوئے جس کی بنیاد پر یہ ماجرا آگے نہیں بڑھا۔ یہ جملہ آج کی تاریخ 12 محرم کو یہ بی بی کی زبان سے یہ جملہ صادر ہوا، ایسے حالات میں، وہ حالات آپ کے ذہن میں محفوظ رہے۔ اب یہ جملے کے سامنے کی کربلا میں کون سا جمال جناب زینب دیکھ رہی ہیں، کون سا حسن دیکھ رہی ہیں، کون سی بیوٹی ہے جو کربلا میں جناب زینب کو نظر آ رہی ہے۔ ایک خوبصورتی جو کربلا میں نظر آئی، جو کبھی کبھی آپ کلمے کے طور پر سن کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کو قریب سے آ کر محسوس کرنا اور کربلا کی وہ، کربلا کا وہ احساس جو منتقل بھی ہو جائے ہم تک، کہ جو ہماری زندگیوں کو بھی حسین بنا سکتا ہے، وہ کربلا میں صبر و استقامت ہے۔ کربلائی شہیدوں کے بھی اور اسی راہ پر بعد میں اسیروں کا بھی، وہ صابر ہونا، وہ استقامت، کہ صبر کے معنی در حقیقت ہیں ہی استقامت کے۔ استقامت یعنی کسی چیز پر مضبوطی سے باقی رہنا، صبر یعنی کسی چیز پر، حق پر مضبوطی سے باقی رہنا۔ یہ اس کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے کہ صبر کے وہ معنی جو عام طور سے ذہنوں میں ہیں وہ بالکل مناسب نہیں ہے، کہ صبر کے یہ معنی کیا جائے کہ کوئی ہم پر ظلم کر رہا ہے، کوئی ہم پر تکلیفیں لا رہا ہے اور ہم اس کے جواب میں خاموش بیٹھے رہیں، یعنی یہ صبر ہے، یہ صبر کے معنی نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی یہ معنی برعکس ہو جاتا ہے، بالکل الٹا معنی ہو جاتا ہے۔ اور کربلا میں صابر لوگ بھی اس معنی میں نہیں ہے کہ کربلا میں ہر طرف سے اہل بیت پر ظلم ہو رہا تھا اور وہ خاموشی سے صبر کر رہے تھے، یہ کربلا نہیں ہے، کربلا اسے نہیں کہتے، بلکہ کربلا کا صبر یعنی کیا، کربلا کا صبر یہ کہ حق کے لیے، اور ظلم کے خلاف بیعت نہ کرنے کے لیے کچھ لوگ نکلے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد کم ہے، اگرچہ ان کے ناصروں کی تعداد کم ہے، اگرچہ سامنے دشمن بہت زیادہ قوی ہے، اگرچہ دشمن کا لشکر بہت زیادہ قوی ہے، لیکن اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے یا اپنی تعداد کے کم ہوتے ہوئے، حتیٰ مقتل میں بھی جانے کے بعد، شہید ہونے کے بعد، قربانیاں دینے کے بعد، جس حق کے لیے نکلے تھے اس حق پر آخر تک باقی رہے۔ یہ ہے کربلائی صبر کی ڈیفینیشن، تعریف صبر، یعنی صبر ہے یہی، اسی کو صبر کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں، دین کی اصطلاح میں، دین کے ٹرم میں صبر اس کو کہتے ہیں، یعنی مضبوطی سے حق پر باقی رہنا، یہ صبر۔ اسی کے مقابلے میں ایک اور بھی ہے کہ اپنے ہوائے نفس اور خواہشات پر مضبوطی سے باقی رہنا، اس کو کہتے ہیں ضد۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ضد یعنی اپنے نفس کی خواہش پر مضبوطی سے باقی رہنا، یہ ہے ضد۔ ضدی لوگ کون ہوتے ہیں؟ ضدی لوگ یہ ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، حق ہے یا باطل ہے، چونکہ میں چاہتا ہوں لہذا یہ ہونا چاہیے، چاہے جو بھی ہو، یہ ہے ضد۔ صبر اس کے برعکس ہے۔ صبر یعنی کیا؟ صبر یعنی حق کے اوپر مضبوطی سے باقی رہنا، چاہے جس طرح کا بھی حق ہو۔ عام انسان کی زندگی میں بھی جو حق ہے، مثلا فضیلتیں حق ہیں، تعلیم حق ہے، ایک اسٹوڈنٹ کا اپنے علمی سفر پر مضبوطی سے باقی رہنا اور لغزش کا پیدا نہ ہونا، یہ صبر ہے، ہے نا؟ ایک انسان ایک فضیلت کو اپنی زندگی میں لا کر پیدا کرتا ہے، اس فضیلت پر مضبوطی سے باقی رہنا، یہ صبر ہے۔ لہذا صبر کی جو تقسیم بھی کی گئی ہے، وہ اقسام، چونکہ صبر کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو ہوا، ہمیں گفتگو بھی یہاں پہ پیش نہیں کرنا چونکہ ہمیں کربلا کے ان مناظر میں آنا ہے، لیکن جو تقسیم کی گئی ہے صبر کی، اگر صرف اسے دیکھ لیا جائے کہ جو نہج البلاغہ میں اور دوسری جگہ ہم جو روایتیں نظر آتی ہیں، فرمایا کہ صبر تین چیزوں پر ہے، صبر علی الطاعہ، صبر علی المعصیہ، صبر علی المصیبہ، تین چیزوں پر۔ اطاعت پر صبر، یعنی کیا اطاعت پر صبر؟ کیا وہ معنی جو آپ کے ذہن میں پہلے سے صبر کا ہے وہ یہاں پر سمجھ میں نہیں آئے گا، اطاعت پہ صبر کیا ہوتا ہے؟ اطاعت پر صبر یعنی کیا؟ چونکہ جو بھی اطاعت ہم کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، وہ اطاعت ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی فضیلت پیدا کر رہی ہے، اور کسی نہ کسی رذیلت سے ہمیں نجات دے رہی ہے، نکال رہی ہے۔ جو بھی اطاعت ہے، کوئی بھی اطاعت، دین کی کوئی بھی اطاعت ایسی ہے ہی نہیں کہ جو انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمال نہ ڈیولپ کر رہی ہو۔ اطاعت اس لیے ہوتی ہے، جتنی بھی آپ اطاعت سوچ سکتے ہیں، سر نماز ایک اطاعت ہے، کیا کر رہی ہے نماز؟ نماز انسان میں بندگی پیدا کر رہی ہے کہ جو بندگی انتہائی کمال ہے، ایسا کمال کہ جس پر امیر المومنین خود فخر کر رہے ہیں کہ بندگی پر فخر ہے، پروردگارہ تیری ربوبیت پر فخر ہے، اپنی بندگی پہ فخر ہے۔ بندگی ایک بہت عظیم کمال ہے، اس کمال سے بہت سارے کمال خود نکلتے ہیں، جنم لیتے ہیں، بندگی ماں ہے، مادر کمالات ہے اگر انسان میں بندگی ہو، فضیلتوں کی ماں ہے انسان کو، اگر فضیلتیں چاہیے تو بندگی کے دروازے سے داخل ہو کر فضائل تک پہنچنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی بندگی کے ذکر ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ فضیلت نہیں ہے، جبکہ یہ وہ فضیلت ہے جس پہ امیر المومنین خود ہی فخر کر رہے ہیں۔ تو جو ہے آپ نے، یعنی ایک ہی فضیلت صرف ہے امیر المومنین، جن کی زندگی اتنی فضیلتوں سے بھری ہوئی ہے جس کا ہم تصور کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، اور خود امیر المومنین جانتے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی حضرت سیل والا یرقا علیہ تیر، اصل فضیلتوں کے سیلاب ہماری ذات سے جاری ہوتے ہیں جس تک کسی بھی فکر کرنے والے کی فکر کی پرواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ جو اتنی فضیلتوں کا مالک ہے، ان ساری فضیلتوں میں صرف ایک فضیلت کو قابل فخر سمجھا، اور وہ یہ کہ پروردگار تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی بندگی پہ فخر کرتا ہوں۔ اپنی, یہ میرے لیے عزت ہے, یہ میرے لیے فخر ہے, اس پہ میں فخر کرتا ہوں, یہ قابل فخر. بندگی جو ہے وہ قابل فخر ہے. اطاعت یعنی جتنی بھی اطاعت لا کر ہمارے سامنے رکھ, سب اطاعت کے درمیان میں سب سے پہلی جو فضیلت بننا شروع ہوتی ہے وہ بندگی کی روح انسان میں پیدا ہونا, بندگی ایجاد ہونا. تو ایک صبر ہے, صبر اطاعت پر صبر, یعنی کیا, چونکہ اطاعت کرنے کے لیے انسان میں استقامت چاہیے. عاشور کے دن آئے اور بہت ساری نمازیں پڑھنے لگے, عاشور کے دن آئے بہت ہی با فضیلت انسان بن جائے, عاشور کے دن آئے بہت ہی با اخلاق انسان بن جائے. خوب, یہ با اخلاق انسان جو بنا ہے, صبر علی الاطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آج بنا ہے تو یہ صبر یعنی مستقیما جاری رہے, یہ رکنے نہ پائے. اگر ایک فضیلت پیدا ہو گئی ہے تو اس پر صبر یعنی اس پر مضبوطی سے باقی رہے, وہ ہاتھ سے نکلنے نہ پائے, چھوٹنے نہ پائے. دولت آتی ہاتھ سے چلی جاتی, انسان کتنا پریشان ہوتا ہے. ایک اچھا سا موبائل آتا ہے, گم ہو جاتا ہے, انسان کتنا پریشان ہوتا ہے. کوئی اور چیز آتی ہے اور ہاتھ سے نکل جاتی, انسان کس قدر پریشان ہوتا ہے. جبکہ اس پر اتنا کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کہ یہ چیز یہ ہے ہی آنے جانے والی چیز. جس چیز پر انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ فضیلتیں ہم تک آئیں اور پھر چلی بھی جائیں, فضائل ہم تک آئیں اور پھر ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں. یہ سب سے بڑا نقصان ہے ایک انسان کا, سب سے بڑا گھاٹا یہ ہے کہ فضیلتیں اس کی طرف رخ کریں, ایسے مواقع پیدا کیے جائیں, ایسے حالات پیدا کیے جائیں, ایسا ماحول بنے کہ جس کی بنیاد پر فضیلتیں ہم تک آ جائیں. یہی ایام عزا, یہی محرم, یہی ذکر حسین ابن علی, یہی فضائل ذکر حسین ابن علی, یہی فضائل اہل بیت, فضائل امیر المومنین, یہی ماہ رمضان, یہ انسانی فضیلتوں کا ذکر. یہ سب جب ہو تو فضیلتیں ہماری طرف رخ کرتی ہیں, تیزی سے رخ کرتی ہیں. بہت ساری فضیلتیں ہمارا رخ کرتی ہیں اور یہ ساری فضیلتیں آئیں ہماری طرف اور آگے چلی جائیں, یہ سب سے بڑا نقصان ہے انسان کا, گھاٹا ہے. اس لیے کہا کہ سب گھاٹے میں ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو فضیلتیں پیدا کرنے والے ہیں, اور صرف فضیلتیں پیدا کرنے والے نہیں بلکہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, صبر بھی کر رہے ہیں, صبر کی نصیحت بھی کر رہے ہیں, خود بھی اس پر باقی ہیں, دوسروں کو باقی رکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. تواصی ہے, وصیت ہے باقاعدہ, کہ ابھی ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے کہ کتنی وصیت عاشور کے دن اور شب عاشور میں کتنی وصیت حسین ابن علی نے کی ہے, اور ان تمام وصیتوں میں سب سے زیادہ صبر کی وصیت ہے. اس لیے میں نے پہلا آج صبر ہی کا ذکر کیا کہ سب سے زیادہ وصیت امام نے صبر کی وصیت کی. تو اطاعت کرنے اگر انسان صابر نہیں ہے, اگر بار بار چھوڑ دینے والا انسان ہے, تب فضیلتیں بھی انسان کے پاس رکنے والی نہیں ہیں. اطاعت کے نتیجے میں فضیلتیں, اس کو صبر چاہیے. بغیر صبر کے کوئی بھی اسٹوڈنٹ ایک پڑھا لکھا آدمی نہیں بن سکتا, کوئی بھی صاحب کمال اپنے آپ کے کمالات کو باقی نہیں رکھ سکتا اگر اس کے اندر صبر نہ ہو اور استقامت نہ ہو. صبر علل معصیہ, معصیت پر بھی صبر. اگر معصیت پر انسان صابر نہیں ہے, آج بڑا اچھا دن نظر آ رہا ہے, آج گناہ کرنے کے دل نہیں چاہ رہا ہے, آج عاشور کے دن بھلا کیسے گناہ کیا جا سکتا ہے, نہیں کر سکتے, یہاں بھی صبر چاہیے. یعنی معصیت نہ کرنے پر اگر انسان آیا اور معصیت سے بچنے کا موقع اسے ملا, تو یہاں پر صبر چاہیے ہے کہ معصیت سے انسان کو مسلسل روکے رکھے. امیر المومنین نے کیا فرمایا, دوسرا صبر کیا ہے, صبر علی المعصیہ, معصیت پر صبر. یعنی کیا, معصیت پر باقی رہنے میں صبر نہیں بلکہ معصیت سے خود کو دور رکھنے میں صبر چاہیے. وہ انسان جو صابر نہیں ہے, وہ ایک جھلک اس کو دکھتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے, پھر نکل جاتی ہے, پھر آگے بڑھ جاتا ہے, پھر وہی کرنا شروع کرتا ہے. کہ جو قرآن نے منافقین کی صفت بیان کی سورہ بقرہ کے شروع ہی میں, کہ منافقین کے اوپر جب برق روشن ہوتی ہے, بجلی چمکتی ہے, تو چند قدم آگے بڑھتے ہیں, روشنی دکھائی پڑتی ہے, اور پھر جو ہے وہ بجلی ان سے چھن جاتی ہے, پھر اندھیرا ہی اندھیرا, پھر تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے, اللہ ان سے چھین لیتا ہے چونکہ صلاحیت ان کے پاس نہیں ہے. دادا, ایک صبر وہ ہے, دوسرا صبر یہ, اور صبر علی المصیبہ, تیسرا صبر مصیبت پر صبر. مصیبت پہ صبر یعنی کیا, مصیبت پہ صبر نہیں کہ آؤ مجھے مار لو مار لو. مصیبت پہ صبر یعنی یہ کہ اگر مصیبتیں آئیں تو انسان کا ایمان نہ ڈگمگائے, مصیبتیں آئیں تو انسان کمزور نہ ہو, مصیبتیں آئیں تو انسان اپنے ارادے سے پیچھے نہ ہٹے, مصیبتیں آئیں تو انسان کا ایمان چھن نہ جائے. اور کربلا میں یہ تینوں صبر اپنی معراج پہ نظر آ رہے ہیں. یہ جمال یہ ہے جو جناب زینب دیکھ رہی ہیں. اطاعت پہ صبر, امام کی اطاعت, اللہ کی اطاعت, دین کی اطاعت. کربلا میں ایسے مطیع لوگ نظر آئے, ایسی اطاعت کرنے والے لوگ کہ شب عاشور کہا کہ میرے جیسے کوئی اصحاب نہیں ملے, چونکہ پورے اصحاب کی جب ہم نے تاریخ کھنگال ڈالی, امام علی اور امام حسن علیہ السلام کے اصحاب سے لے کر رسول اللہ کے اصحاب سے لے کر موسیٰ کے اصحاب, عیسیٰ کے اصحاب, اصحاب کی تمام تاریخ کو کھنگال کر دیکھیں, دیکھیں کتنا اطاعت پر وہ صبر کرنے والے لوگ ہیں. کتنے لوگ ٹھہرے اطاعت پر صبر کرنے والے, رسول اللہ خود کہہ رہے ہیں رسول اللہ کے دانت ٹوٹے جا رہے ہیں, دانت زخمی ہو رہے ہیں, خون پہ ہیں, زمین پہ ہیں, بلا رہے ہیں آ جاؤ آ جاؤ, لیکن اطاعت کرنے والے نہیں ہیں. لیکن کربلا میں ان کا صبر دیکھیں, جبکہ وہ جیت رہے تھے, ان کے سامنے مصیبت نہیں تھی, وہ بھوکے نہیں تھے, وہ پیاسے نہیں تھے جنگ احد میں. کربلا میں بھوک پیاس شدت, تین دن کی وہ تڑپ, یہ سب کچھ, لیکن ایسے اطاعت پہ صابر, ایسے اللہ کی اطاعت پر, ایسے حسین ابن علی کی اطاعت پر کہ بار بار یہ عرض کیا کہ ایک کوئی اشارہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ جہاں پہ یہ کہا جائے کہ یہاں پر کوئی حسین ابن علی کے سوچ اور فکر کے علاوہ کچھ سوچ رہا ہے. اطاعت کی مخالفت کرنا تو دور کی بات, سوچ بھی ان کی حسین ابن علی سے ہٹ کر نہیں ہے. اس کے لیے صبر چاہیے, صابر لوگ چاہیے, اور کربلا کے لوگ اس قدر صابر تھے کہ جس میں صابر ترین فرد وہی کہ جس کو ہم زیارت میں جب پڑھتے ہیں جناب ابن فضل عباس کا جب نام آتا ہے زیارت میں کیا کہتے ہیں جملہ, المطیع للہ ولرسول. ابن الفضل عباس کی کا صبر اور جمال اور حسن اور کمال جو کربلا میں نظر آیا, اماموں کی نگاہ میں جو زیارت کے لائق جملہ بنا وہ کیا ہے, وہ یہ کہ ابو الفضل عباس بہت ایک المطیع للہ ولرسول, اللہ کے مطیع تھے, رسول اللہ کے مطیع تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کے مطیع تھے, اور جو حسین ابن علی کے مطیع ہے وہ اللہ کا بھی مطیع ہے, رسول اللہ کا بھی مطیع ہے. اطاعت بغیر صبر کے ممکن نہیں عزیزو, معمولی نہیں ہے. ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں بہت چاہتا ہے دل, ہمارا بھی دل بہت چاہتا ہے کہ اتنی اچھی حالت ہمارے اندر پیدا ہوئی وہ ٹوٹنے نہ پائے, وہ نکلنے نہ پائے, یہ خوبی نکلنے نہ پائے, لیکن صبر چاہیے اپنی فضیلتوں پر باقی رہنے کے لیے. اطاعت کے لیے صبر چاہیے, آسانی سے تو نہیں. ہم چھوٹی چھوٹی اطاعت پہ صبر نہیں کر پاتے اور صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے. کربلا والے وہ کہ جنہوں نے سخت ترین حالات میں عظیم ترین اطاعتیں کر کے دکھائی, یہ بغیر صبر کے ممکن نہیں تھا. اور معصیت, معصیت پہ صبر, معصیت کا تو وہاں کوئی تصور ہی نہیں تھا کربلا میں. ہاں صرف اتنا کہا جا سکتا ہے, معصیت کی بات تو چھوڑیں, لیکن ہاں کربلا والوں کا صبر یہ تھا کہ صرف اس بات کی فکر میں تھے کہ ذرہ برابر کہیں سے کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے, ذرہ برابر کوئی ایسا عمل وجود میں نہ آئے جو حسین ابن علی کے شایان شان نہ ہو, کربلا والوں کے شایان شان نہ ہو. یہ بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے, کیونکہ پیاسے لوگ پانی مانگ سکتے ہیں, پیاسے لوگ اس بات کا تقاضا کر سکتے ہیں کہ ہم اس پیاس میں تو جنگ نہیں لڑ سکتے, لیکن یہ کربلا والوں نے تقاضا نہیں کیا, بلکہ اس کے برعکس آگے بڑھ بڑھ کر جا رہے ہیں. ہر ایک پہلے جانا چاہتا ہے, ہر ایک دوسرے کو روک کر خود آگے بڑھنا چاہتا ہے. اس کے لیے صبر چاہیے, یہ کربلا کے صابر. پھر مصیبت کا صبر, اس کی ایک بڑی دنیا ہے کربلا کی مصیبتوں پہ صبر. یہ تو اتنی بڑی دنیا ہے, اتنا وسیع میدان ہے جس پہ آپ جتنا بھی سوچتے چلے جائیں, ایک اپنے گھر میں ایک بچہ بیمار ہوتا ہے, صبر کا دامن چھوٹتا چلا جاتا ہے, واقعی چھوٹتا چلا جاتا ہے. شکوا شکایت, دل میں عجیب طرح کے خیالات, عجیب طرح کے احساسات پروردگار کے بارے میں. امام حسین علیہ السلام جا رہے تھے مقتل سے, مقتل کی طرف خیمے سے نکل رہے تھے, سکینہ بنت الحسین, جناب سکینہ سلام اللہ علیہا, جو بہت ہی عارفہ بیٹی ہیں, امام کی عارفہ بیٹی. تاریخ عرب میں سکینہ بنت الحسین کو معرفت اور عرفان کے ساتھ جانا جاتا ہے, کہ البتہ کردار کو پہچاننے میں تھوڑا ہمارے ہندوستان پاکستان میں ہوئی ہے کہ دو کردار کو ملا دیا گیا ہے. دو کردار ہیں کربلا میں, سکینہ اور رقیہ, دونوں کردار کو ملا کر ایک جناب سکینہ کے نام سے ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں, لیکن جاننا ضروری ہے, جانتا رہے کم سے کم انسان, ایسا نہ ہو کہ نہ جاننے رہے پھر پریشان ہو جائے, پھر وہ جائے سیریا میں زیارت کرنے کے لیے, اسے لے جا کر جب قبر کے سامنے کھڑا کیا جائے تو پریشان ہو جائے, یہ کہاں ہم آ گئے. جاننا ضروری ہے, لیکن ٹھیک ہے, نام دونوں امام کی بیٹیاں ہیں اور دونوں عظیم کردار کی مالک ہیں, دونوں نے عظیم مصیبتیں اٹھائی ہیں. سکینہ بنت الحسین جو امام کی عارفہ بیٹی ہے, یہ ملتا ہے کہ جب امام نکل رہے تھے تو صرف خیمے کے ایک کنارے پر کھڑی تھیں اور آنکھوں سے صرف آنسو گر رہے تھے, مسلسل آنکھوں سے, یعنی رو نہیں رہی تھیں, فریاد نہیں کر رہی تھی, صرف کھڑی امام کی طرف دیکھ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو گرتے چلے جا رہے. آنسو گرنا ایک فطری عمل ہے, چونکہ امام حسین ابن علی بہت ہی زیادہ عزیز رکھتے ہیں اپنی بیٹی کو, جناب سکینہ بنت الحسین کو. وہاں پر جاتے جاتے جو امام نے وصیت کی ہے, چونکہ فرصت کم ہے وصیتوں کو کم سے کم آپ کے سامنے پڑھ لیں, چونکہ ایک دن میں ایک سے زیادہ گفتگو ہو پانا مشکل ہے اور بہت زیادہ گفتگو کو طولانی بھی نہیں ہونا ہے. وہاں پر جو امام نے وصیت کی, فَاصْبِرِ عَلَىٰ قَضَاءِ اللَّهِ وَلَا تَشْتَكِي, اے میری بیٹی اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنا. میں صرف چند جملے آپ کے سامنے پیش کروں, کتنا کربلا میں یہ صبر کی تاکید, یعنی عمل جب اٹھا کر دیکھیں تو ہر جگہ پر, ہر پہلو پر صرف صابر لوگ نظر آ رہے ہیں, صابر لوگ. اور پھر اس کی وصیت بھی کرتے جا رہے ہیں, فَاصْبِرِ عَلَىٰ قَضَاءِ اللَّهِ, اللہ کے فیصلوں پہ صبر کرنا اے میری بیٹی, کیونکہ امام جان رہے ہیں کہ میرے بعد اب جو حالات سامنے آنے والے ہیں وہ بہت ہی سخت حالات, بہت سخت حالات. امام کربلا میں تربیت بھی کر رہے ہیں, اگرچہ یہ بہت ہی تربیت شدہ لوگ کربلا میں آئے ہیں, لیکن اتنے بعد میں آنے والے حالات کے لیے شب عاشور سے لے کر عصر عاشور تک خود حسین ابن علی اپنے اصحاب کی, اپنے بچوں کی, اپنے گھر والوں کی تربیت بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ حسین ابن علی کے نورانی کلمات کا اثر تھا کہ زینب بنت علی اتنی منزلیں طے کرتی چلی گئیں اور صبر میں ذرہ برابر بھی کہیں لغزش پیدا نہ ہو. اور فرمایا ولا تشتکی, اے میری بیٹی شکایت نہیں کرنا, شکوا نہیں کرنا. شکوا کرنا چاہیں تو شکوا کی بہت ساری جگہیں ہیں کربلا میں, بہت ساری, لیکن جہاں سے شکوا شروع ہو وہیں سے صبر کا دامن چھوٹتا چلا جاتا ہے. اسی لیے کربلا میں کہیں شکوا نظر نہیں آئے گا. اصحاب کو میں صرف نمونے کے طور پر چند وصیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اصحاب کو مخاطب کر کے عاشور کے دن امام نے فرمایا, صبح عاشور, صبرن یا بنی الکرام, اے باشرف لوگوں کے فرزندو. یہ لقب دیا ہے حسین ابن علی نے اصحاب کو, بنی الکرام, اے شریف اور باشرف لوگوں کی اولاد, صبرن. دیکھو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے, حالات سخت ہونے جا رہے ہیں. حسین کو صابر لوگ چاہیے, کمزور لوگ نہیں چاہیے, صابر لوگ چاہیے. ہم ابھی قرآن کی آیات نہیں پیش کر رہے ہیں, قرآن کے کچھ نمونے پہلے پیش بھی کیا جا چکے ہیں. جناب طالوت نے کس طرح صبر کے کہا صابر بننا ہے, میدان جنگ میں جانے سے پہلے اپنے صبر کا امتحان دے لو, پھر ہم تمہیں لے چلیں گے, ورنہ نہیں لے جا سکتے. غیر صابر لوگ میدان جنگ میں نہیں آ سکتے. جن کے اندر استقامت نہیں ہے, جن کے اندر مضبوطی نہیں ہے, جو اپنے حق پر بھی باقی رہنا ان کے لیے مشکل ہے. آج ایک بات سنتے ہیں, مضبوط ارادہ کرتے ہیں, کل ٹوٹ جاتے ہیں, کل بکھر جاتے ہیں. ایک وسوسہ آتا ہے, ایک شک آتا ہے, ایک شبہ آتا ہے, اور فوراً آ کر شبہ کیا کرتا ہے, صبر کو توڑ دیتا ہے. خوف آتا ہے, صبر ٹوٹ جاتا ہے, لالچ آتی ہے, صبر ٹوٹ جاتا ہے. صبر توڑنے کے بہت سارے موارد ہیں اور یہ سب کچھ کیے جا رہے ہوتے ہیں, یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. طالوت نے کہا کہ وہی لوگ میرے ساتھ چلے جو صابر ہے. پورا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے سورہ بقرہ میں جا کے پڑھیں, بار بار پڑھنے کے بہت ہی لذت بخش واقعہ ہے, بہت ہی خوبصورت, بہت سارے نقطے ہیں. اور آخر میں امتحان لینے کے بعد جو لوگوں نے پانی پی لیا, کہا تم لوگ صابر نہیں ہو, بس یہی رہ جاؤ, میرے ساتھ نہیں جا سکتے, چونکہ کمزور لوگ اگر میدان میں چلے جائیں گے تو دوسروں کو بھی کمزور کر دیں گے. کم ارادے کے لوگ, غیر صابر لوگ اگر میدان جنگ میں چلے گئے, لہذا میدان جنگ سے پہلے ان کا امتحان لے کے سب کو جدا کر دو, کیونکہ اگر یہ کمزور لوگ اور کم ارادے کے لوگ اور غیر صابر لوگ میدان جنگ میں چلے گئے تو یہ دوسروں کے ارادوں کو بھی توڑتے نظر آئیں, جیسے جنگ احد میں نظر آیا. جنگ احد میں سب بھاگنے والے نہیں تھے, لیکن جب دو چار بھاگنے لگے تو سب نے ان کے پیچھا کرنا شروع کر دیا, بھاگنے میں پیچھا کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کمزور اور غیر صابر لوگ دوسروں کے ارادوں کو توڑ دیتے ہیں. لہذا ان کا جملہ آخر میں جو جملہ تھا وہ کیا تھا؟ آخر میں جو لوگ صابر کئی مرحلوں سے, میں پہلے عرض کر چکا ہوں, کئی مرحلوں سے گزرنے کے بعد اور کئی امتحان سے گزرنے کے بعد جو آخر میں لوگ بچے ہوئے تھے ان کا جملہ یہ تھا, وقال الذین یرجون لقاء اللہ وقال الذین یظنون انہم ملاق اللہ کم من فئة قلیلۃ غلبت فئة کثیرۃ واللہ مع الصابرین. یہ معیار ہے. وہ لوگ جو بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے اور جالوت کا اتنا بڑا لشکر دے کے یہ تھوڑے سے لوگ انہوں نے دیکھا اور بہت سارے لوگ جو پانی والے میدان سے نکل آئے تھے اور پانی نہیں پیا تھا صابر تھے وہاں پر, یہاں پر آ کر کہنے لگے کہ الیوم لا طاقت لنا بجالوت, آج جالوت کے لشکر کے مقابلے میں ہم تھوڑے سے لوگ کیا کر سکتے ہیں, ہم نہیں ٹھہر سکتے, ہم کمزور لوگ ہیں, ہم کم لوگ ہیں. لیکن وہاں پر وہ لوگ کی جو اللہ سے ملنے کی آرزو رکھتے تھے اور اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا, کم من فئة قلیلۃ غلبت فئة کثیرۃ, اللہ پر بھروسہ تو کر کے دیکھو, بإذن اللہ کبھی چھوٹے چھوٹے لشکر بڑے بڑے لشکروں پہ غالب آ جاتے ہیں. کیسے؟ صبر کے ذریعے سے اور اللہ کی مدد کے ذریعے سے. واللہ مع الصابرین, اللہ صابروں کے ساتھ ہے. اس راز کو تم نے سمجھا ہی نہیں. ہم چھوٹے سے خوف کی بنیاد پر سب کچھ چھوڑتے چلے جائیں, یعنی اس پہ بھروسہ نہیں کہ اللہ صابروں کے ساتھ. صبر کر کے تو انسان دیکھے کس قدر اللہ صابروں کے ساتھ. لہذا امام نے آ کر کیا کرنا, آیات بھی لکھی تھی لیکن ابھی فرصت نہیں ہوگی آیات کی, چونکہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے قرآن میں, بہت بڑا چیپٹر قرآن میں ہے صبر اور صابر اور صابرین کی صفت اور صابرین کون سے لوگ اور کس چیز کے مقابلے میں کہاں کہاں لوگوں نے صبر کیا. یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جو انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے. امام نے وصیت کی, اے بنی کرام صبر کرو, فمل موت الا قنطرہ, موت ایک پل کے سوا اور کچھ نہیں ہے. کون سی چیز صبر سے انسان کو روکتی ہے؟ کون سی چیز انسان کو بے صابر بناتی, بے صبرہ بناتی ہے؟ سامنے چار لوگ آ کر کھڑے ہو گئے, انسان ڈر گیا, کہا اب صبر نہیں کر رہے. کیوں؟ کس بات سے ڈر گئے؟ سب سے بڑا خوف جو انسان کے لیے ہو سکتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ موت. موت سے بڑھ کر تو اور کوئی خوف نہیں ہے نا انسان کے لیے. یہاں پر امام آ کر, یہ تربیت ہے حسین ابن علی کی, عاشور کے دن اپنے اصحاب کی تربیت. اللہ اکبر, یہ موضوع محفوظ رکھیں, کبھی اس پر گفتگو کی جائے انشاءاللہ. عاشور کے دن کس طرح حسین ابن علی اپنے اصحاب کو اپنے کمالات کی آخری منزلوں تک لے جا رہے ہیں. وہ سب کے سب کربلا آنے سے پہلے اتنے کمالات پر نہیں تھے, ہاں اتنے کمالات کے مالک ضرور تھے کہ کربلا آنے کے لائق بن گئے. اتنے کمالات کے مالک ضرور تھے لیکن کربلا میں آ کر حسین ابن علی نے اپنی تربیت کے ذریعے سے ان کو ایسے کمالات تک پہنچایا, قدم قدم لمحہ لمحہ. فرمایا کہ فمل موت الا قنطرہ, موت ایک پل کے سوا اور کچھ نہیں. پل ہے, پل سے گزر کے کدھر جانا ہے؟ پل سے گزر کے جا کر ادھر بری بستی میں بھی نہیں جانا ہے, بری جگہ پر نہیں جانا ہے, گندی جگہ پر نہیں جانا ہے, بلکہ اس پل سے گزر کر وہاں بہت ہی اچھی جگہ پر جا رہے ہیں. لہذا اس کے بعد صبر کرنا انسان کے لیے بہت ہی آسان. فرمایا تعبرو بکم ان البوس والدراء الى الجنت الواسعہ, یہاں کی سختیاں یہاں کی مصیبتوں سے اس پل سے گزر کر, الى جنت الواسعہ وسیع جنت کی طرف, صرف ایک پل سے گزرنا ہے اور کچھ نہیں بیچ میں ہے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کے لیے قبر بھی بہشت ہے برزخ بھی بہشت ہے. ان کے لیے نہیں بلکہ جو ان کے راہ پر چلنا شروع کر دے اس کے لیے بھی قبر بہشت بن جائے گی, برزخ بہشت بن جائے گی, سب بہشت بن جائے گی. صرف ان کے راہ پر چلنا انسان سیکھے. والنعیم الدائمہ, اور ایک دائمی نعمت کی طرف آگے بڑھ رہے. یہ تربیت حسین ابن علی تھی, یہ وصیتیں تھیں. جب جناب قاسم سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تو ایک عجیب حالات پیدا ہو گئے, عجیب حالات کہ شاید اس کو ہم درک نہ کر پائیں, شاید آپ درک نہ کر پائیں. سب کی شہادتیں پھر بھی قابل تحمل تھیں, قابل برداشت تھیں, لیکن جب ایک 13 سال کا یتیم پھول جیسا بچہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا تو جو لوگ بھی مقتل میں بچے ہوئے تھے ان کے اندر ایک عجیب حالت پیدا ہو گئی. اس حالت کو دیکھ کر حسین ابن علی نے فرمایا صبرن, یا بنی امومتی، اے میرے چچا کی اولادو، اے میرے بنی ام، بنی امم یعنی پورے خاندان، اے میرے خاندان کے لوگو، صبرن یا بنی امومتی، صبرن یا اہل بیتی، میرے اہل بیت صبر کرو، صبر۔ صبر یعنی یہ کہ استقامت ٹوٹنے نہ پائے تمہاری، یہ نہیں کہ ایک مصیبت آ کر تمہارے ارادے میں کوئی کمزوری پیدا کر دے۔ ارادے کی کمزوری کا مطلب یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ وہ میدان کو چھوڑ کے جانا چاہتا، نہیں، ارادے کی کمزوری کا مطلب یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ اتنی دردناک شہادت کو دیکھ کر آ کر تمہارا جو الہی ارادہ ہے اس کو انتقام کے ارادے میں تبدیل کر دو۔ صبر یعنی الہی ارادے پر باقی رہو، تم صابر لوگ چاہیے، تم نے اللہ کے لیے قدم اٹھایا ہے، ایک 13 سال کے بچے کی اس طرح لاش دیکھ کے کہیں انتقامی جذبہ تمہارا نہ بڑھ جائے کہ تمہارا اتنا عظیم عمل، الہی عمل، خالص توحیدی اور الہی عمل، کہ جس کے بارے میں ہم آخر میں گفتگو کریں گے، یہ بہت ہی بڑا حسن ہے کربلا کا، بہت ہی بڑا جمال ہے جو جناب زینب نے کربلا میں دیکھا، یہ عمل انتقامی عمل میں تبدیل نہ ہونے پائے، اپنے موقف پر باقی رہو، صابر بن کے رہو۔ صبرن یا بنی امومتی، صبرن یا اہل بیتی، اے میرے صابر لوگوں۔ شب عاشور میں بھی جناب امام حسین علیہ السلام نے یہی وصیت کی تھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی غشی کے بعد، یہ واقعہ میں بار بار سنا چکا ہوں، یہاں پہ بھی واقعہ نہیں سناؤں گا، اگرچہ میرے موضوع سے متعلق ہے لیکن چونکہ آپ کے ذہنوں میں ہے انشاءاللہ۔ جناب زینب کی غشی کے بعد امام حسین نے جناب زینب کو جب غش سے افاقہ ہوا تو وہاں پر وصیت کی، اے میری بہن زینب، یہ لوگ میرے قتل سے کم پر راضی ہونے والے نہیں ہیں، لہذا اے بہن آمادہ کر لو اپنے آپ کو، صبر کے لیے آمادہ کر لو، یہ تربیت حسینی، اے میرے بہن آمادہ کر لو، اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی اور مصیبتوں پر صبر کی وصیت۔ اتنی بار یہ کلمات بار بار عاشورہ میں تکرار ہو رہے ہیں، اور یہ آخری وقت تھا جب امام نے مقتل سے، جب امام نکلنے لگے، مقتل کی طرف جب جانے لگے، یعنی خیمے سے نکلنے لگے، تو ایک ایک کو مخاطب کر کے فرمایا یا اختاہ، کی یہ روایت لحوف میں بھی ہے، اعلام الورا اور دیگر کتابوں میں، متعدد کتابوں میں، فرمایا یا اختاہ، یا ام کلثوم، وانت یا زینب، وانت یا رقیہ، وانت یا فاطمہ، وانت یا رباب، کی جناب سکینہ کو پہلے ہی وصیت کر چکے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، ایک ایک کو مخاطب کیا یہاں پر، انتے انتے انتے، یعنی اے میری بہن، تم میری بہن سنو، میری بہن سنو، اے میری بہن زینب تم، اے میری رقیہ بیٹی رقیہ تم، اے میری بیٹی فاطمہ تم، اے میری، اے زوجہ، اے رباب تم سنو، اے ام کلثوم، انظرن انظرن، دیکھو دھیان دو اس مسئلے پر، اذا انت قتلت، اذا انا قتلت، جب مجھے قتل کر دیا جائے، جب مجھے قتل کر دیا جائے، فلا تشققنا علی جیبا، تو اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، میرے غم میں اپنے گریبان کو چاک نہ کرنا، یہ وصیت تھی حسین ابن علی کی، ایسا نہ ہو کہ اتنے بڑے غم کے بعد جب تم اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے نکلو تو دشمن تمہیں کمزور سمجھنے لگے، کمزوری نہیں دکھانا، حسین ابن علی کے غم میں غریبان کا چاک کرنا یہ کوئی عیب نہیں تھا، لیکن دشمن کی نگاہوں میں، دشمن کے سامنے جا کر بے صبری نہیں دکھانا ہے میری بہن، کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن تمہارے عمل کو دیکھ کر احساس فتح کرنے لگے، یہ ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کو جب شہید کر دیا صدام ملعون نے عراق میں، بہت لوگوں نے چاہا کہ گریہ کریں گریہ کریں، مصائب پڑا اس طرح طرح سے طرح طرح سے، لیکن ایک بھی آنسو نہیں بنا، ایک اپنے ایسے بیٹے پر رونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی، اچھی بات ہے رونا، ایک بیٹا جو مجتہد ہے، جو فقیہ ہے، جو امام کے برابر آ کر، امام کے برابر آ کر ڈسکشن کرتا ہے علمی اعتبار سے،
جس کی کم عمر میں اس کی کتابیں حتی امام کی کتابوں سے زیادہ ہے، جس نے صرف قرآن کی 57 آیتوں پر 5 جلدیں تفسیر لکھی ہیں، ایک ایسا بیٹا شہید ہوا ہے، کوئی معمولی بیٹا نہیں، ایک ایسا بیٹا شہید ہوا ہے، لیکن 3 دن تک لوگ کوشش کرتے رہے کہ امام گریا کریں، امام گریا کریں، امام کا دل بھی چاہ رہا ہو گریا کرنا، کوئی اس میں عیب کی بات بھی نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے گریا نہیں کر رہے کہ میرے گریے کو دیکھ کر دشمن مضبوط نہ ہو جائے. یہ کربلا سے سیکھا ہے حسین ابن علی نے، یعنی راہ حسین ابن علی پر چلنا، یعنی یہ. اور یہی وصیت کی امام نے، اے میری بہن دیکھو، لا تشققنا علی جیبا، اپنے غریبان کو چاک نہ کرنا، ولا تخمشنا علی وجہ، اپنے چہرے کو زخمی نہ کرنا، اپنے آپ کو زخمی نہ کرنا، اے میری بہن، ولا تقلنا علی ہجرا، اور دیکھو مصیبت کی وجہ سے کوئی زبان پر نامناسب کلمہ نہ آنے پائے. اللہ اکبر، کتنا اعتبار ہے حسین ابن علی کو اپنی بہن پر، اپنے گھر والوں پر. اور یہ زینب بنت علی ہیں کہ جنہوں نے حسین ابن علی کی وصیت کا لمحہ لمحہ خیال رکھا ہے، قدم قدم پہ خیال رکھا ہے. اور آخر میں ایک جملہ اور پڑھ کے پھر ہم یہاں پلٹتے ہیں مصائب کے لیے، کہ امام جب خود آخری منزل آئی، جب امام کی خود آخری منزل آئی اور زیر خنجر امام آ گئے، تو وہاں پہ امام فرماتے ہیں صبرن علی قضائک یا رب، اے میرے پروردگار تیری قضا پر حسین ابن علی میں صابر ہوں. میں بھی نہیں کہہ رہے ہیں یہ، میں اپنے ناقص فکر کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں، اہل بیت وہ نہیں ہے جو میں اپنے آپ کو کہیں گے میں یہ کام کر رہا ہوں، وہ تو وہ ہیں کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ ہوا ہی نہیں. اچھا شعر ہے، پتہ نہیں شاعر کس حالت میں تھا کہ اس شعر تک پہنچ پایا وہ، چونکہ یہ بہت ہی بڑی حالت چاہیے انسان میں کہ جب ایسا شعر کہہ سکے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. صبرن علی قضائک یا رب لا الہ سواک، اے میرے پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے فیصلوں پہ حسین ابن علی صابر ہے. یا غیاث المستغیثین ما رب سواک بلا معبود غیرک، صبرن علی حکمک یا غیاثن لا من لا غیاث لہ. یہ چند کلمات ہیں جو بالکل آخری لمحات میں حسین ابن علی کے ادا ہو رہے ہیں، اور ان چند کلمات میں دو مرتبہ صبر کا کلمہ آ رہا ہے. یہی وہ صبر تھا، یہی صبر کا وہ جمال تھا جو جناب زینب پورے عاشورہ میں دیکھتی رہی. وہ صبر تھا جو جوان بیٹے کی لاش پر جانے کی بعد بھی حسین ابن علی کے ثبات قدم میں کوئی لغزش نہیں پیدا کر. وہ حسین ابن علی کا صبر تھا کہ 6 مہینے کے بچے کی لاش اٹھانے کے بعد بھی اس طرح صابر ہیں. وہ حسین ابن علی کا صبر تھا کہ مقتل کی ساری منزلیں طے کرنے کے بعد بھی، اور یہ سارا جمال جناب زینب دیکھ رہی ہیں، صبر کا ایک ایک منظر بی بی دیکھ رہی ہیں، سب بی بی کی نگاہوں کے سامنے ہے. اور آخر میں بی بی خود جب آئی ہیں مقتل میں، خود بی 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 جب آئی ہیں مقتل میں 11 محرم کو، صابر بی بی صبر کے ساتھ، حالات بہت ہی ناقابل برداشت ہیں. منظر جو 11 محرم کا ہے وہ کم سے کم کسی خاتون کے دیکھنے کے لائق منظر نہیں ہے. جب کوئی زخمی ہو جاتا ہے اور زخم کی شدید حالت ہوتی ہے تو وہاں سے ہٹایا جا رہا، بچوں کو ہٹایا، بچے دیکھنے نہ پائیں یہ منظر. بیویاں خواتین اس منظر کو نہیں دیکھیں کیونکہ وہ دل پر گہرا صدمہ ہو سکتا ہے. ایک زخم اگر کسی کو ہو جائے، صرف خون جاری ہو، حتیٰ بعض وقت کمزور دل کے اگر مرد ہوتے ہیں تو وہ بھی خون کو نہیں دیکھ پاتے، وہ بھی زخم کو نہیں دیکھ پاتے، ان کی بھی حالت متغیر ہونے لگتی ہے. جناب زینب شام غریبہ میں بھی مقتل میں گئی تھیں بیوی، لیکن رات کی تاریکی میں نہیں معلوم لاش کو کس طرح دیکھا تھا اور کس قدر دیکھا تھا، لیکن آج 11 محرم کو دن کے اجالے میں زینب آئی. یہاں بہت صبر چاہیے، بہت استقامت چاہیے. اتنا سخت مقام ہو گیا ہے کہ شام غریباں ساری رات شکر کا سجدہ کرنے والا امام بھی جب اس منظر کو دیکھتا ہے تو چہرہ متغیر ہونے لگتا ہے. کیوں متغیر ہونے لگتا ہے؟ اس لیے کہ جوان ہے، اس لیے کہ بیٹے ہیں. ایک فرق ہے جناب زینب میں، یہاں پر جناب زینب میں اور سیدہ سجاد میں ایک فرق ہے. جناب زینب ضرور بہن ضرور ہیں، لیکن جناب زینب کی ذمہ داریوں میں نہیں ہے کہ حسین ابن علی کی لاش کو دفن کرنا، لیکن ایک جوان بیٹا موجود ہو. یہی کہا سیدہ سجاد نے، یہی کہا سید سجاد نے، یہی منظر دیکھا. ایک تو دن کے اجالے میں آ کر منظر دیکھا ہے، بابا کی لاش کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ سر نہیں نظر آ رہا ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، جسم میں اتنے زخم ہے کہ پہچانا نہیں جا رہا ہے. جناب زینب یہ آواز بلند کرے، آنت لخی، کیا آپ ہی میرے بھائی حسین ہیں؟ اگر آپ میرے بھائی حسین ہیں تو یہ حالت کس نے بلائی ہے میرے بھائی؟ سر پہ وہ امامہ نہیں ہے، وہ سر نہیں ہے، وہ ردا نہیں ہے، وہ جسم پہچانا نہیں جا رہا ہے. یہ سب کچھ امام سید سجاد بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن امام سید سجاد کو ایک فکر اور لاحق ہے کہ ہم اب کربلا سے جا رہے ہیں اور میرا بابا دفن نہیں ہو رہا. اے پھوپھی اماں، ان ظالموں نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کر رکھا ہے اور میں اپنے بابا کو اس طرح چھوڑ کے کیسے چلے جاؤں؟ لیکن علی کی بیٹی اپنے بھائی کی لاش کو چھوڑ کے سید سجاد کے قریب ہے. اے میرے لال صبر کرو، اے میرے لال صبر کرو. یہاں بھی زینب صبر کی تلقین کر رہی ہے، اے میرے لال یہاں پر فرشتوں کا آنا جانا ہوگا، یہاں پر زائروں کا آنا جانا ہوگا، یہاں پر مزارے بنیں گی. اتنا بی بی نے کلمہ دہرایا، سید سجاد کا دل ٹھہر گیا، لیکن پھر زینب اپنے بھائی کے لاش کے قریب آ گئی. اے میرے بھیا، زینب اس حالت میں کیسے چھوڑ کے جائے؟ پھر رک گیا، اے میرے لالا، آپ پر تو فرشتے آئے تھے نماز صلوات و سلام کے لیے، یہ میرا بھیا حسین ہے کہ جو خون میں غلطہ پڑا ہے، نہ سر پہ حمامہ ہے نہ دوش پہ گلا ہے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حق محمد وإطراته الطاهرين. پروردگار ہمارے اس متصف اعمال کو قبول فرما. پروردگار ہمیں اپنی پوری زندگی میں صابر قرار دے، خاص کر دین پر عمل کرنے میں اور دین پہ دین کی حفاظت کرنے میں ہمیں صابر قرار دے. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، دنیائے ظلم کو نیست و نابود فرما. شیخ باقر النمر کی پھانسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، آپ دعا فرمائیں. یہ ایک مجاہد یزیدیت کی سرزمین پر جنہوں نے حسینی راستہ اپنایا، سعودی عرب میں 2 سالوں سے زندان میں ہے اور مسلسل کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کو پھانسی کی سزا دے دی جائے. ابھی ان دنوں میں کل سے یہ حالات اور زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. خدا راہ حسین ابن علی پہ چلنے والے اس مجاہد فقیر کی حفاظت فرمائے اور اس کے تمام اعمال کا بہترین اجر عطا فرمائے. اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مظلومین ہیں ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات دے. علماء حق اور مراجع کرام رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرمائے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں امام زمانہ کے ظہور میں امام زمانہ کے ناصر میں قرار دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.